الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی چند آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دنیا کو متاع الغرور فرمایا، دھوکے کا گھر. دھوکہ اسے کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی دکھائے کچھ اور حقیقت میں کچھ اور ہو. لوگ جب کہتے ہیں نا کہ فلاں بڑا دھوکے باز ہے، تو یہ لفظ عام طور پر اس وقت کہا جاتا ہے جب اس نے آپ سے کچھ اچھے اچھے وعدے کیے ہوں اور عین وقت پر وہ اپنے وعدوں سے مکر جائے. وعدہ خلافی اتنا بڑا دھوکہ نہیں ہے، معاہدہ اور ایگریمنٹ، اس کی مخالفت یہ زیادہ بڑا دھوکہ ہے. وعدے اور معاہدے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے اور معاہدہ دو طرفہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو قرضہ دوں گا، ویسے ہی وعدہ کیا، کوئی آپ سے قرضہ مانگنے آیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں دے دوں گا، وقت پر آپ نے نہیں دیا اس کو قرضہ، یہ وعدہ خلافی ہے. آپ نے اور کوئی وعدہ کیا، میں تمہاری دعوت کروں گا، میں تمہارے کام آؤں گا، لیکن آپ نہیں آئے کام، تو ایک وعدہ آپ نے کیا تھا، وقت پر اس کو پورا نہیں کیا. اور ایک ہوتا ہے معاہدہ. معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے اس بنیاد پر وعدہ کیا کہ اس نے بھی آپ سے کوئی وعدہ کیا تھا، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور آپ پورا نہیں کر رہے. ایگریمنٹ، معاہدہ، مکانوں کی خرید و فروخ کے معاہدے ہوتے ہیں نا، بھائی آپ نے بیانہ دیا اس کو اور بیانہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ سودا ڈن ہو گیا ہے، اب میں اپنی رقم کہیں اور انویسٹ نہیں کروں گا، میں یہ پلاٹ، یہ مکان آپ سے خرید چکا ہوں اور اب میں آپ کو پوری پیمنٹ ادا کرنے کا، پوری پیمنٹ کا مجاز ہوں، پابند ہوں میں. اور اسٹیٹ ایجنٹ اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ اب وہ یہ پلاٹ کسی اور کو فروخت نہیں کرے گا. یہ کیا ہے؟ ایگریمنٹ، معاہدہ، عہد، مختلف نام ہیں اس کے، جانبین سے. اب ہوتا یہ ہے کہ خریدار کو اگر کوئی اور پلاٹ نظر آ جائے اور اس کو اس میں دلچسپی زیادہ ہو تو شریعت اسے پابند کرتی ہے کہ آپ بیچنے والے کی اجازت کے بغیر، یعنی اسٹیٹ ایجنٹ کی اجازت کے بغیر کوئی اور پلاٹ نہیں خرید سکتے، کیونکہ وہ آپ کی وجہ سے کئی کسٹمر کو بھگا چکا ہے کہ نہیں بھائی یہ فلاں نے بیانہ دے دیا ہے، اب آپ ڈبل قیمت بھی دیں گے تو میں آپ کو یہ پلاٹ نہیں دوں گا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اگر اسٹیٹ ایجنٹ اپنا معاہدہ پورا کر رہا ہے اور آپ عین وقت پہ اسے آ کے کہہ دو کہ مجھے نہیں خریدنا یہ، تو اس کا نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہے بھائی، اس نے کئی گاہک ایسے تھے، کئی خریدار ایسے تھے جو زیادہ قیمت دے رہے تھے مگر وہ زبان دے کے پھنس گیا. یہ بڑا جرم ہے. اور معاملہ بعض دفعہ الٹا بھی ہوتا ہے، آپ نے بیانہ بھی دے دیا کہ یہ پلاٹ میرا ہو گیا، میں اس کی آپ کو قیمت ادا کر دوں گا، جب مکمل پیمنٹ کروں تو ڈاکومنٹس میرے نام کر دیے گا. آپ پابند ہیں، آپ کو اس سے زیادہ اچھے کی آفر ہوئی، آپ نے کہا نہیں بھائی میں بیانہ دے چکا ہوں. لیکن اسٹیٹ ایجنٹ کو نظر آئے کوئی موٹے مرغے، ایسا ہوتا ہے، یہ سب چل رہے ہیں آج کل. اسٹیٹ ایجنٹ کو نظر آیا کوئی ایسا کسٹمر جو ڈبل قیمت پہ یا اس سے زیادہ قیمت پہ پلاٹ خرید رہا ہے، تو پھر اسٹیٹ ایجنٹ اس پرانے والے کو جس نے بیانہ بھی دے دیا ہے اس کو ٹوپی کرا دیتا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ہے بھائی، کیا کرا دیتا ہے اس کو؟ ٹوپی کرانا شروع کر دیتا ہے کہ ایکچولی اس کے ڈاکومنٹس میں کچھ گڑبڑ ہے، میرا مشورہ یہ کہ آپ نہ لیں، مشورہ یہ. آپ چونکہ اپنے آدمی ہیں، جانے پہچانے آدمی ہیں، بیچنے کو تو میں بیچ دوں، میرا تو فائدہ ہے، مجھے تو اس میں کمیشن مل رہا ہے دونوں طرف سے، 2% وہ دے گا، 2% آپ دو گے، فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن میں نے سوچا کہ یار اچھا نہیں ہے کسی مسلمان کو بیوقوف بنانا اور خام خامے، تو چھوڑو یار، ضمیر نے ملامت کی، چھوڑ دو اس سودے کو، آپ بیانہ لے لو واپس جاؤ. یہ دن بھر مسئلے آتے رہتے ہیں. جس آدمی کی زبان نہیں ہے یاد رکھو، وہ آدمی آدمی نہیں ہے. انسان جو پہچانا جاتا ہے نا وہ اپنے کردار سے، اور کردار میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ انسان کی زبان. معاہدہ، وعدہ خلافی جائز ہے بہت ساری صورتوں میں، معاہدے کی خلاف ورزی جائز نہیں ہے. وعدہ یک طرفہ ہے، آپ نے ایک چیز کا وعدہ کیا تھا، آپ پورا نہیں کر سکے کسی موقع پر، اس میں سامنے والے کا نقصان نہیں ہے. بھائی آپ نے کہا تھا میں آپ کو پیسے دوں گا، آپ کی مدد کروں گا، نہیں کی بعد میں، تو اس کا کوئی نقصان تھوڑی ہے، آپ پر کوئی مدد کرنا واجب تو نہیں ہے اس کی. لیکن جب ایگریمنٹ دونوں جانب سے ہوتا ہے، دونوں طرف سے معاہدہ ہوتا ہے، تو پھر قرآن مجید میں اس کے احکام بہت سخت بیان کیے ہیں. ان العہد کان مسئولا، فرمایا معاہدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں، معاہدات ہوتے ہیں، ان کا سوال کیا جائے گا، اس میں آپ پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. چاہے جنگی معاہدہ ہو، چاہے خرید و فروخت کا معاہدہ ہو، نکاح کا معاہدہ ہو. آج کل منگنیاں کرتے ہیں لوگ، لڑکے والے زبان دے دیتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سے شادی ہوگی ہمارے بیٹے کی، لڑکی والے بھی زبان دے دیتے ہیں کہ ہوگی، بعد میں کوئی اور اچھا نظر آ گیا، پرانے والے کو ٹوپی کرا دیں، نہیں آ رہی میرا خیال ہے، یہ سب ہو رہا ہے معاشرے میں. پرانے والے کو کچھ نہیں، وہ اصل میں ایکچولی ہمارا استخارہ نہیں نکلا. استخارے وستخارے تو سب بکواس ہیں جو اس زمانے میں ہو رہے ہیں. استخارے جو ہو رہے ہیں نا آج کل، یہ وہ نہیں ہے جو سنت ہے، یہ سب جاہلوں کی جہالت کی پیداوار ہے جو آج کل کے استخارے ہیں. اس پر میں کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں، کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں کہ یہ جو آج کل استخارہ ہو رہا ہے جس میں سویا جاتا ہے، خواب دیکھا جاتا ہے، یہ جہالت کی پیداوار ہے، اس کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. استخارہ جو سنت ہے وہ یہ نہیں ہے، اور جو سنت ہے اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلتا جو آج کل نکل رہا ہے. رشتہ سمجھ میں آئے ہاں کر دو، استخارے کی طرف نہ جاؤ، سمجھ میں نہیں آتا نہ کر دو, استخارے کی طرف نہیں جاؤ. اور اگر بالکل درمیان درمیان میں ہو, نہ ہاں ہو رہی ہے نہ نہ ہو رہی ہے, مشورہ بھی کر لیا پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں, استخارہ کر لو مگر خواب نہیں دیکھو, کرنا پھر بھی وہی ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے. اور استخارے کا کوئی رزلٹ نہیں ہوتا, رزلٹ نہیں نکلتا کہ اب آنا شروع ہو جائے گا, نہ نہ نہ, مشورہ نہیں ہے اللہ سے. لوگ کہتے ہیں استخارہ اللہ سے مشورہ ہے, نہ ہرگز نہیں, استخارہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ درست نتیجے تک مجھے پہنچا دے, یہ دعا ہے دعا. تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے استخارے کے بعد کہ کروں گا وہی جو سمجھ میں آ رہا ہے, کیونکہ وہی کرتا ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے. دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی بھی نہیں ہوتا کہ سمجھ میں کچھ اور آ رہا ہے کر, کچھ اور رہا ہے وہ نہیں آ رہی. میرا خیال ہے یہ تو بہت بڑا بیوقوف ہوگا نا, سمجھ میں کچھ اور آ رہا ہے اور کر کچھ. لوگ مجھ سے کہتے ہیں فون پہ, حضرت استخارہ میں یہ نکلا ہے لیکن سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم یوں نہیں یوں کریں, لیکن استخارے میں جو پوائنٹ جا رہا ہے نا جو سگنل, وہ اس طرف کو جا رہے ہیں. تو میں ان کو یہی کہتا ہوں دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ جس کی سمجھ میں کچھ اور آ رہا ہو اور کر کچھ اور رہا ہو. تو پرلے درجے کی حماقت ہوگی, پرلے درجے کی حماقت. تو بہت گڑبڑ ہو رہی ہے, بہت زیادہ گڑبڑ. اچھے اچھے رشتے انکار کیے جا رہے ہیں, اچھے اچھے پہلے ہی نکاح نہیں ہو رہے, پھر ذرا ذرا سے استخارے نکال نکال کے انکار کر دیتے. ہمیں دیکھو, اگر ہم استخاروں کے چکر میں پڑے رہتے ابھی تک کنوارے بیٹھے ہوئے ہوتے. ہمارے ساتھ کے دوست استخارے نکال نکال کے ابھی تک کنوارے ہیں, ابھی تک کنوارے ہیں. تو یہ اچھی جگہ سے پیغام آئے, ہاں کرو بس, بولو بھائی کب بلا رہے ہیں, شادی کی بات کرو, استخارہ استخارہ نہیں. وہ اپنے مولانا صاحب سے رابطہ کریں گے اور یہ والا اپنے مولانا صاحب سے, پھر مولانا صاحب ان کو بتائیں گے کہ آپ کریں یا نہیں کریں. جو مولوی تمہیں استخارہ نکال کے دیتا ہے اس سے پوچھو تو نے اپنی شادی کے وقت کس سے نکالا تھا استخارہ. نہیں آ رہی میرا خیال. جو مولانا آپ کو یہ کہتے ہیں میرا استخارہ نکلا ہے کہ آپ یہاں نہ کریں, اس سے بولو مولوی صاحب یہ جو آپ کے 10 بچے ہیں یہ کون سے استخارے کی پیداوار ہیں, آپ نے کس سے کرایا تھا, آپ کو تو جب کوئی سمجھ میں آئی کوئی اچھی لگی آپ نے کہا سارے استخارے ایک طرف میں یہاں شادی کروں گا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ جاہل لوگ, یہ جاہل مولوی اپنی شادی کے لیے کبھی کسی سے استخارہ نہیں نکلواتے, چاہے وہ گرین چینل والا ہو چاہے وہ وائٹ چینل والا ہو چاہے ملا جلا ہو. آج کل ملا جلا چینل بھی آ گیا ہے, عجیب ایک اس قسم کا بھی ہے, تھوڑا سا گرین شیڈ آ رہا ہوگا تھوڑا سا وائٹ شیڈ آ رہا ہوتا ہے. تو ایسی بھی ایک یعنی ایک فرقہ آ گیا ہے جو کہتے ہیں سب صحیح ہے, وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے, درمیان میں چلو. تیجا چالیسواں بھی, میت پہ کھانے وانے بھی, اور لیکن تھوڑا توحید بھی ایسا ہی نہیں بالکل آزاد ہو جائیں. اس قسم کے بھی لوگ آ رہے ہیں, تو ان سے پوچھو کہ آپ نے اپنی شادی کے وقت کتنے استخارے کیے تھے. ہیں بھائی اپنی شادی کے وقت کتنے استخارے, وہ کسی سے نہیں کرواتا, وہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے, اس کو پتا ہے کہ استخارے کے چکر میں پڑا ایسا نہ ہو نیگیٹو آ جائے تو اتنا اچھا رشتہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو میرے بھائی یہ جاہل مولویوں کو جب کوئی پسند آتا ہے نا یہ کسی سے استخارہ نہیں نکالتے, فوراً پیغام بھیجتے ہیں شادی کرتے ہیں. تو تم ان جاہلوں سے مشورے کیوں لے رہے ہو, سمجھ رہے ہو؟ ان سے بولو یہ بتاؤ یہ جو آپ نکالتے ہو کون سی حدیث میں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت تھی, آپ کے پاس جب کوئی نکاح کا پیغام آتا اگر وہ خاتون آپ کو پسند آتی آپ شادی کرتے, پسند نہیں آتی انکار کر دیتے. کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ نے ایک مہینے تک یا ایک ہفتے تک استخارہ نکالا. تو جو استخارہ سنت ہے میں اس کا منکر نہیں ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں, لیکن وہ یہ والا نہیں ہے, وہ یہ والا نہیں ہے جو آج کل لوگ کر رہے ہیں. بول بول کے تھک گئے, چیخ چیخ کے تھک گئے. لوگ کہتے ہیں آپ پھر اسی موضوع کو لے آتے ہو. بھائی ہم کو فون کرتے ہیں لوگ, پیچھے پڑ جاتے ہیں, حضرت نکالیں استخارہ پلیز. اور جس جو کسی پہ لٹو ہو جائے, اس نے اپنی لٹو شدہ خاتون کو پیغام نکاح بھیجا, اس نوجوان کا لڑکی کے ابا کو یہ لٹو والا لٹو جو ہوا ہے نا یہ پسند آ گیا, بات سمجھ میں آ گئی لڑکی کے ابا کی. تو جو آدمی لٹو ہوا ہے جو نوجوان, اس کے دل میں, اس لٹو کے دل میں کتنے لڈو پھوٹتے ہوں گے سوچو, ہے بھائی, کہ لڑکی کے ابا کیا ہو گئے, راضی ہو. دونوں کے دلوں میں لڈو پھوٹ رہے ہیں, ادھر لٹو کے دل میں بھی اور جس پر لٹو ہوا اس کے دل میں بھی. اب جب کوئی مولوی صاحب یہ کہیں گے کہ میرا استخارہ یہ نکلا ہے کہ نہیں کرو, یا ابا خود استخارہ نکالیں گے یا اماں استخارہ نکالیں گی اور بولیں گے کہ یہ نہیں, تو ان دونوں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ایک لڑکا جسے لڑکی کے باپ نے سلیکٹ کر لیا, اوکے کر دیا, بھائی کوئی خرابی نہیں ہے. ایک لڑکی جس کو لڑکے والوں نے اوکے کر دیا, بھائی کوئی خرابی نہیں ہے. کتنا ایک کامیابی کی یہ ضمانت ہے نا. آج کل رشتہ ملتا کہاں ہے, اچھا, اور مل جائے اور سمجھ میں بھی آ جائے, دونوں کے دلوں میں لڈو پھوٹ رہے ہیں اور بھائی خواب آ رہے ہیں اچھے اچھے, مگر کیا نتیجہ کیا, ان کا استخارے میں سانپ آ گئے, سانپ جن آ گئے, کالا پیلا آ گیا, تو بھائی یہ صحیح نہیں ہے. باپ نے اپنے بھی پاؤں پہ کلہاڑا مارا ایک اچھے رشتے کا انکار کر کے, بیٹی کے پاؤں میں بھی کلہاڑا مارا اس کے جذبات کو ٹھکرا کے, اور اس جو بیچارہ لٹو ہوا تھا اس کو لٹو ہونے میں بڑا ٹائم لگا ہے, فیس بک پہ ایک سال بیٹھا ہے وہ اس کام کے لیے, راتیں برباد کی ہیں اس نے چیٹنگ کر کر کے, آج کل تو یہی ہو رہا ہے, تو پورا ایک سال کا انٹرنیٹ کا بل اس کو دو جو ایک سال اس نے برباد کیا ہے. چلو غلط کیا مگر اب تو صحیح کی طرف آ رہا ہے نا وہ. بعض چیزیں غلط ہوتی ہیں لیکن اس غلطی کی تلافی سے, تلافی اس طرح سے ہوتی ہے کہ چلو ایک چیز غلط تھی مگر اب نکاح ہوگا تو کیا ہو جائے گی, وہ صحیح ہو جائے گی. اب اس غلطی کی تلافی کا موقع بھی نہیں دیتے اس کو, تو وہ پھر غلطیاں در غلطیوں میں لگا رہے گا. وہ فیس بک پر تو کوئی استخارہ نکال کے نہیں بیٹھتا. کمال کی بات ہے, بیوی بنانے کے لیے استخارے کیے جاتے ہیں, کسی کو گرل فرینڈ بنانے کے لیے کوئی استخارہ نہیں ہے. نہیں ہری بات سمجھ میں, اس سے نتیجہ کیا نکلا ہے کہ گرل فرینڈ بنانا آسان اور بیوی بنانا مشکل, یعنی زنا کرنا آسان اور حلال کی طرف جانا مشکل. پھینک دو یہ استخارے استخارے جو آج کل ہو رہے ہیں, کسی سے نہ کراؤ. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے, کیونکہ یہ ہو رہا ہے معاشرے میں, ہو رہا ہے سب کچھ. کاروبار کے لیے لوگ مجھ سے فون کرتے ہیں کہ حضرت آپ کی کیا رائے ہے, میں استخارہ نکالا ہے. بھائی تیرے کو سمجھ میں آ رہا ہے تو کر لے, نہیں آ رہا تو نہیں کر. بعض لوگ فون کر کے کہتے ہیں کہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا, اتنا پریشان ہوں. میں کہتا ہوں جب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا جو اس فیلڈ کے ہو, تو ایک مولوی کو کہاں سے سمجھ میں آئے گا جس کا اس فیلڈ سے کوئی تعلق ہی نہیں. جب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو بیچارہ مولوی جس کا اس کاروبار سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اس بیچارے کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ اتنی تو کامن سینس ہونی چاہیے نا. کبھی کسی ڈاکٹر سے مشورہ لیا کاروبار کے لیے؟ آپ کسی ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے پاس گئے, ٹائم ٹوکن لے کے, وہ بیٹھا ہوا ہے, کسی کا گلا چیک کر رہا ہے, کسی کے کان میں سوراخ وہ مشین ڈال کے نا اس کا سوراخ چیک کر رہا ہے کان کا, کسی کے ناک کے نتھنے چیک کر رہا ہے. ای این ٹی اسپیشلسٹ کا یہی کام ہوتا ہے, جو بھی جائے گا کسی کے نتھنے چیک کرتا ہے, کسی کے گلے چیک کرتا ہے, کسی وہ سارا دن اسی کام میں لگا ہوا ہے, صبح سے شام کان ناک اور حلق, یہی ہوتا ہے نا ای این ٹی اسپیشلسٹ. آپ گئے اس سے اپوائنٹمنٹ لے کے, ایک گھنٹہ لگا لائن میں لگ کے, پھر آپ کا نمبر آیا, آپ بیٹھے کرسی پہ, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ ان سے کہہ رہے ہیں ایکچولی میں نے بحریہ ٹاؤن میں کچھ پلاٹ لینا چاہتا ہوں, آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں. وہ کہے گا اس کی فیس دے کے آئے ہو؟ بلکہ جب جیسے ہی آپ گئے نا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹنگ کے بارے میں مشورے کے لیے, پرچیزنگ اور سیلنگ کے بارے میں, تو آپ کی بات سننے سے پہلے ہی وہ آپ کا گلا چیک کرنے لگے گا. ہے بھائی, جب آپ بولنا شروع کریں گے کہتے تھوڑا سا اور منہ کھولیے, آپ کہیں گے میں بات کیا کر رہا ہوں, آپ میرا حلق چیک کر رہے ہیں. پہلے تو ڈاکٹر کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. بھائی میرے پاس تو جو بھی آتا ہے میں پہلے گلا چیک کرتا ہوں, پھر ناک کے نتھنے چیک کرتا ہوں, پھر کان چیک کرتا ہوں, یہ تینوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. لیکن آپ اسی میں مصر ہیں تو ڈاکٹر آپ کو مار کے بھگائے گا کہ نہیں بھگائے گا؟ بولے گا میں یہ کلینک یہاں کھول کے اس لیے بیٹھا ہوا ہوں, कि कौन से प्रोजेक्ट में तुम्हें पैसा लगाना है, कौन से में। मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूं, मेरे पास जो भी आता है या तो गले की बीमारी लेके आएगा, या नाक की बीमारी लेके आएगा, या कान की बीमारी लेके आएगा। डॉक्टर के बारे में तो लोगों को पता है, किसी मजदूर के पास आप चले जाएं, बोरिंग कर रहा है भाई, इनके पास नंबर होते हैं ना, और इनके नंबर होते हैं, लोगों को पता होते हैं, कहीं बोरिंग कर रहा है कोई पठान जो है ना, वो गड़ा खोद रहा है जमीन में, आप उसके पास गए, एक्चुअली मैंने आपसे बात करनी है, वो फौरन आपसे कहेगा बताइए कहाँ आना है, किस वक्त आना है, कितना कुआं खुदवाना है या बोरिंग करवानी है, कितने फुट, कौन सा इलाका। आप कह रहे हैं नहीं, असल में बात यह है कि मैं आपसे आया हूँ कि भाई बहरिया टाउन में 3-4 प्लॉट लेने का इरादा है, आप इसके बारे में क्या मशवरा देते हैं। तो वो आपको अहमक और बेवकूफ समझेगा या नहीं समझेगा, बोलो भाई क्या हो गया आप लोगों को। वो कहेगा मुझे कहाँ, आपने कहाँ से लगा मैं देखने में कि मुझे प्लॉटों की खरीदो फरोख के बारे में मुझसे मशवरा लेना चाहिए, कहाँ से लगा। और आसान मिसाल देता हूँ, देखो हम जब कहीं किसी से एड्रेस पूछते हैं, कहीं किसी जगह फंस जाए, तो एड्रेस ऐसे आदमी से नहीं पूछते जो आपको देखने में अजनबी लगे, आपको खुद लगे कि ये खुद छांगा मांगा से आया हुआ है, आप उससे पता पूछ रहे हैं। एड्रेस ऐसे आदमी से आप पूछते हैं कि जिसको जरा लगे कि ये कुछ कराची का रिहायशी है, या वहां अड़ोस पड़ोस की दुकान वालों से पूछते हैं कि भाई ये यहां ठिया ठिकाना लगा के बैठे हुए हैं। तो याद रखो ये बात उलमा के लिए हक में समझ में क्यों नहीं आती कि मौलाना साहब से, आलिम से, मुफ्ती से वो चीज पूछी जाए जो इन्होंने मदरसों में बैठ के पढ़ी है। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में, वो चीज पूछी जाए जिस चीज का इनसे ताल्लुक ही नहीं है, उसमें तो ये आपसे भी बड़े जाहिल हैं, आपसे भी बड़े जाहिल हैं। ये खुद भी डूबते हैं जब ये अपनी रकम कहीं लगाते हैं, आपको भी डुबवा देंगे, आपको भी बर्बाद। अभी देखो मुजारबत स्कैंडल जो चला है चंद साल पहले, क्यों बर्बाद हो गया, मौलवियों ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? मौलवियों ने। खुद भी बर्बाद, दूसरों को भी बर्बाद कर दिया। तो इसलिए इन चक्करों में ना पड़ा करें। किसी भी शय को हासिल करने के लिए शरीयत का भी उसूल यही है कि मशवरा उन लोगों से लिया जाए जो उस फील्ड के माहिर हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मशवरा किन लोगों से लिया जाए जो उस फील्ड के माहिर हैं। जब भी कहीं कोई कारोबार करना है या निकाह वगैरह का मामला है तो मशवरा उन्हीं से लिए। कहीं रिश्ता, रिश्ते के ऐसे फोन आते हैं जैसे मैं शादियों का स्पेशलिस्ट हूं और जो है वो मुझसे पूछते हैं हजरत वो लड़की है आप बताएं आपका क्या मशवरा है, वहां मैं शादी कर लूं। भाई मैं कैसे बताऊं? ये बात आप पूछो जो उन लड़की के उन रिश्तेदारों से जो लड़की को जानते, उनसे पूछो, उसके पड़ोसियों से पूछो, उसकी क्लास फेलोज से पूछो क्या ख्याल है भाई ये इस काबिल है। हमसे क्यों? हम भी अगर पैगाम भेजते तो हम भी इन्हीं से पूछ रहे होते। नहीं यारी बात, जब एक इंसान को अपने बारे में नहीं पता कि मुझे कहां शादी करनी चाहिए कहां नहीं करनी चाहिए, तो वो दूसरों के बारे में कैसे बताएगा कि तुम्हें कहां करनी चाहिए कहां नहीं करनी चाहिए? दूसरों के बारे में वो बताएगा जो उस रिश्ते के हालात को जानता है, और जानते हैं अड़ोस पड़ोस वाले हैं। कहीं किसी इदारे में कोई लड़का जॉब करता है तो उसके साथ जो एम्प्लॉयज होंगे वो जानते होंगे। समझ रहे हो भाई? तो मशवरा लेते हैं, फिर 100-100 मैसेज आए हुए होते हैं सिर्फ मशवरों के। तो बताओ उलमा फिर दीनी मसाइल बताने का काम कब करेंगे जब लोगों को मशवरे ही देते रहेंगे? और रूहानी मशवरे जो ले रहा है, तो जो ये एक नई फील्ड है रूहानी मशवरे, जिसका पूरी दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है। मशवरा कभी भी रूहानी होता ही नहीं है, याद रखो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे भाई? मशवरा जिस्मानी ही होता है कि ये समझ में आ रहा है तो कर लो, नहीं समझ में आ रहा तो नहीं करो। यानी उसके उस फील्ड को जो जानने वाले लोग हैं उनसे मशवरा लेके समझ में आया तो कर ले, नहीं आ रहा तो नहीं करे। अब इसमें एक नई फील्ड जाहिल मौलवियों ने शुरू की, रूहानी मशवरे। रूहानियत के नाम पे जो धंधे हो रहे हैं फिर वो मेरा चैनल तब्दील हो जाता है, आपको पता है। फिर मैं उसमें जज्बाती हो जाता हूं क्योंकि ये जो फ्रॉड دنیا میں روحانیت اور روحانی علاج کے نام پہ، علاج جسمانی ہوتا ہے اور روحانی کا جو علاج ہے وہ نہیں ہے. اس میں جو وظائف ہے نا قرآن کی آیتیں، وہ خود پڑھ کے دم کر لیا کرو. بس سورہ فاتحہ ہے حدیث میں آتا ہے، وہ دم کر لیا کرو. سورہ فلق ہے، سورہ ناس، اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی پھونک میں بھی وہی ہے جو آپ کی پھونک میں، بلکہ آپ کی پھونک اس سے زیادہ طاقتور ہوگی، کیونکہ آپ فراڈی نہیں ہو، وہ ایک نمبر کا فراڈی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. اس کی پھونک میں ری ایکشن کا امکان زیادہ ہے، رد عمل ہو سکتا ہے، ری ایکشن ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. جو ان روحانیوں کے پاس جتنا زیادہ جاتے ہیں ان پہ جن بھوت چڑیلیں اتنی زیادہ آتی ہیں. میں نے آج تک کوئی شفا پاتے ہوئے نہیں دیکھا ان کے پاس جا کے. خیر یہ میں موضوع واپس لاتا ہوں، کیونکہ ادھر کو چلا گیا تو پھر عصر تک آپ کو بیٹھنا پڑے گا، عصر کی نماز کی وجہ سے اٹھنا پڑے گا، پھر نماز کے بعد دوبارہ بیٹھاؤں گا، پھر مغرب، پھر مغرب کے بعد دوبارہ. یہ روحانیوں کا جب آتا ہے نا فراڈ، تو پھر یہ پھر مسئلہ ذرا خراب ہو جاتا ہے. جلدی جلدی خلاصہ بتا کے پھر اپنی بات کی طرف آتا ہوں. مشورے کا خلاصہ، جب بھی کسی کام کو کرنا ہو، یعنی کسی کام میں کامیابی حاصل کرنے کا خلاصہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو شریعت نے بھی بتایا ہے اور عقل بھی یہی کہتی ہے، اور شریعت نے بتایا ہے اس لیے میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، اور شریعت نے صرف بتایا نہیں ہے، بہت اہمیت سے بتایا ہے، بہت اہمیت سے. جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ ہو، شادی کرنی ہے، کروں نہیں کروں، یعنی یہاں پر نفس سے شادی کا استخارہ نہیں ہوتا، وہ تو کرنی کرنی ہے بھائی. بالغ ہو گئے نا تو اب استخارہ کر رہے ہیں کہ میں کروں شادی کہ نہیں کروں، یہ غلط ہے. وہ تو کرنی ہے. جب بھوک لگ رہی ہے تو روٹی کھانے کے بارے میں استخارہ کرتا ہے کہ کھاؤں کہ نہیں کھاؤں، بولو نا بھائی. کسی سے مشورہ کرتے ہیں کہ مناسب رہے گا ناشتہ کرنا یا نہیں رہے گا، بھائی بھوک لگ رہی ہے لاؤ لے آؤ جو ہے گھر میں لے آؤ. اس میں جاہل فون کر کے پوچھ رہا ہے کہ کھاؤں کہ نہیں کھاؤں، استخارہ نکال رہے کہ ناشتہ کروں کہ نہیں کروں، بھائی بھوک لگ رہی ہے تو کھاؤ. تو جیسے ہی لڑکا جوان ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، نکاح کی خواہش پیدا ہو گئی، اب یہ مشورہ لینا کہ شادی کروں کہ نہیں کروں، اس کے لیے استخارہ کرنا بھی جہالت، اور اس کے لیے کسی سے مشورہ لینا اس سے بڑی جہالت. اب اگر کسی کا فون آیا نا کہ میں کر لوں کہ نہیں کر لوں، تو اپنی ذمہ داری پہ فون کرے. آئی بات سمجھ میں؟ اپنی ذمہ داری پہ فون کرے. پھر میں بعض دفعہ کھری کھری سنا دیتا ہوں، پھر لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ بد اخلاق ہو گئے. تو نکاح کرنے کے لیے نہیں، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. بے روزگار پھر رہے ہو، جاب کر لوں کہ نہیں کروں، اس کے لیے نہ مشورہ ہے نہ استخارہ ہے، بھائی کر. جب بچہ بالغ ہو گیا تو شریعت لڑکے کی ذمہ داری اس کے باپ پہ نہیں ڈالتی ہے، اس کو حکم دیتی ہے کہ تم کماؤ. آئی بات سمجھ میں؟ اب اس میں مشورہ کرنا کہ میں کماؤں کہ نہیں کماؤں، پھر کیا کرے گا کہ نہیں کمائے گا. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ میں ذرا تعلیم حاصل کر لوں تو مستقبل میں اور اچھا کما سکتا ہوں، اور اگر ابھی کمائی میں لگ گیا تو تعلیم رہ جائے گی، تو ساری زندگی ریڑیا ہی لگاتا رہوں گا، دہاڑی پہ ہی رہوں گا. یہ ایک الگ چیز ہے. اس میں پھر ابا کی اجازت ہو، ابا کہ ہاں بھائی تو پڑھنے کی اجازت تو پڑھ سکتا ہے. تو جو ضرورت ہے نا وہ تو پوری کرنی ہے. حج فرض ہو گیا تو حج تو کرنا ہی کرنا ہے، عمرہ ہے عمرہ تو کرنا ہے، عبادت میں نہیں ہوتا، نہ مشورہ ہوتا ہے نہ استخارے ہوتے ہیں، عبادت تو کرنی ہے. روزہ رکھنے کا دل چاہ رہا ہے، مشورہ نہ لو، رکھ لو روزہ. البتہ یہ ہے کہ کھانا کیا ہے، اس میں بعض دفعہ مشورہ لیا جاتا ہے. ناشتے میں جو آ جائے کھا جائیں، یا کھانے سے پہلے کسی ڈاکٹر حکیم سے مشورہ لے لیں کہ میری اتنی توند نکل گئی ہے، کیا اب یہ چار پراٹھے مجھ پہ زیب دیتے ہیں، کسی کو فون کر لیں. اس میں کوئی مشورہ نہیں لیتا. نہیں آئی بات؟ دیکھو الٹے کام ہو رہے ہیں، جہاں مشورہ نہیں لینا چاہیے وہاں لیے جا رہے ہیں مشورے، جہاں مشورہ لینا چاہیے کہ بھائی یہ جو کچھ میں کھا رہا ہوں، یہ کھانے کی چیزیں ہیں، اس عمر میں خاص طور پہ 40 سال کے بعد انسان کو کھانے پینے میں تھوڑی سی بریک لگانی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، اس میں مشورہ بھی لینا چاہیے. اور مشورے کی اہمیت شریعت میں استخارے سے زیادہ ہے، یہ بار بار بتاتا ہوں. استخارے کا حکم حدیث میں ہے، مشورے کا قرآن میں ہے. اور قرآن میں کہا وَأَمْرُهُمْ ذُو شُورَى بَيْنَهُمْ، مومنین کے جتنے اہم کام ہیں مشورے سے ہوتے ہیں، استخارے کا ذکر نہیں فرمایا. قرآن کی ایک پوری سورت کا نام سورہ شورا ہے، مشورے والی سورت، نام اللہ نے دے دیا اس کو. تو کھانے سے پہلے یہ مشورہ کہ یہ میرے لیے، ہمارے ایک دوست ہیں آج کل ان کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی ہے، تو ان کو میں نے مشورہ دیا کہ تھوڑا سا کھانے پینے پہ کنٹرول کریں. ابھی بیان سن رہے ہیں، بے تکلف ہیں، انشاءاللہ ناراض نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کھانے پینے پہ کنٹرول نہیں ہو. میں نے کہا ہوگا، تھوڑے دنوں میں کنٹرول ہوگا. بعض چیزیں انسان اپنی خوشی سے چھوڑ دے تو فائدہ ہوتا ہے، ورنہ قدرت اس سے زبردستی چھڑواتی ہے، لیکن اس چھڑوانے میں نہ تو ثواب ملتا ہے اور بہت سارے نقصانات ہو چکے ہوتے. جو لوگ نہیں احتیاط کرتے، بالآخر ان کو احتیاط کرنی پڑتی ہے، کیونکہ پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی مٹھائی نہیں چھوڑ رہے، دنیا چھوڑنی پڑے گی نا، تو پھر مٹھائی چھوڑنا آسان ہو جائے گا. پھر ڈاکٹر کہے گا کہ اگر مٹھائی اور جلیبیاں نہیں چھوڑی، دنیا چھوڑنی پڑے گی. تو اس وقت بھی ڈاکٹر کی بات نہیں مانتے، کہتے ہیں ابے موت تو لکھی ہوئی ہے، بے زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ تو ٹھیک ہے، موت لکھی ہوئی ہے، مگر لکھی ہوئی اسی طرح ہے کہ مٹھائی کے ڈبے کھائے گا اور مرے گا، یہ لکھی ہوئی اسی طرح ہے. ڈاکٹر کی بات نہیں مانے گا اس لیے مر جائے گا، یہ لکھا ہوا ہے. اب ہمیں تو نہیں پتا نا کیا لکھا ہوا ہے، اس لیے ہمیں احتیاط کا حکم ہے. لکھا ہوا تو سب کچھ ہے، مگر اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، مٹھائی بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، ڈبے بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس وقت سمجھ میں نہیں آتا. میں نے اپنی زندگی میں بہت لوگوں کو دیکھا ہے، کہتے ہیں بھائی کیا ہے، سب کھاؤ سب کھاؤ. یہ حکیموں نے بنائے ہوئے ہیں، ڈاکٹروں کی باتیں، ڈاکٹر خود کون سا پرہیز کرتا ہے، سب کھاؤ. جب جھٹکا لگتا ہے، کسی کو برین ہیمریج ہو رہا ہے، کسی کو دل میں تکلیف ہو رہی ہے، بچے اٹھا اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، پھر بتاؤ ساری چیزیں ایک دم سے چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا. لیکن پھر چھوڑ کے بھی جھٹکے لگتے رہتے ہیں، وہ اتنا بیماری جڑ پکڑ چکی ہوتی ہے کہ وہ ساری چیزوں سے پرہیز کر کے کریلے کے جوس پی رہا ہے، کبھی کبھی جناب کدو کا ملک شیک پی رہا ہے، کبھی جناب ابلے ہوئے چاول کھا رہا ہے. کیوں؟ مجبور. اس کو پتا ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا تو دوبارہ ایک جھٹکا آئے گا. پھر تو اتنی حالت تک پہنچنے سے پہلے اگر انسان کنٹرول کر لے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کنٹرول کیا ہے، صحابہ نے کنٹرول کیا ہے. اس پر تو میں بیان کر چکا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک کیا تھی، ایک بیان اس پر رہ گیا، انشاءاللہ وہ ضرور کروں گا. تو اس میں مشورہ لے لینا چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے نا، اور اس مشورے پر عمل. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، جو اہم کام ہو اس میں کامیابی حاصل ہو جائے، کامیابی اس کا اصول کیا ہے کہ مشورہ لینے میں انسان بخل سے کام نہ لے. خوب مشورہ، مشورہ لینا اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو فنٹر نہیں سمجھتا، اس میں توازو ہے. جو آدمی مشورہ نہیں لیتا اس کا مطلب کیا ہے، وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا عقل مند سمجھتا ہے، یہیں سے مار کھانا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ کی عادت ہے، حدیث میں آتا ہے حق علی اللہ اللہ یرتفع شیء الا وضعہ، اللہ نے اپنے اوپر ایک بات لازم کر لی ہے کہ جو زیادہ اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو گرا دیتا ہے. آپ معاشرے میں دیکھ لیں، جو زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، ہم چما دیگرے نیست، فارسی کا ایک مقولہ ہے، ہم چما دیگرے نیست، یعنی ہم جیسا دوسرا کوئی بھی نہیں ہے، ہمیں اصل. تو وہ بزبان حال یہ کہہ رہا ہوتا ہے ہم چما ڈنگرے نیست، ڈنگر کہتے ہیں ڈنگر، بے وقوف، احمق. تو وہ بزبان حال کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھ جیسا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے. جو اپنے آپ کو سب سے عقل مند سمجھتا ہے، حقیقت میں وہ سب سے بے وقوف ہوتا ہے، کیونکہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ نے مجھ سے بھی زیادہ عقل مند لوگ پیدا کیے ہیں. اتنی بڑی حقیقت جس کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ بے وقوف ہے یا نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیا کرتے تھے اپنے ساتھیوں سے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذہین دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ مشورہ لیا کرتے تھے. اور بعض مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے مشورہ لیا ہے اور اس مشورے پر عمل بھی کیا ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا تو شریعت میں حکم یہ کہ آپ عمرہ کے لیے احرام باندھ لیں اور کسی عذر کی وجہ سے عمرہ نہ کر سکیں تو آپ کو دم دینا پڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا بات کو، اور عمرہ کرنے کے لیے سر مڑانا، عمرہ کا احرام سے نکلنے کے لیے سر مڑانا پڑتا ہے، سر مڑا کے احرام کھول دیں عمرہ کیے بغیر۔ صحابہ اکرام موت پر بیعت کر چکے تھے کہ ہم جنگ لڑیں گے، ایسے واپس نہیں جائیں گے۔ اس بیعت کے بعد نبی نے حکم دیا ہم ویسے ہی واپس جائیں گے اور عمرہ نہیں کریں گے، احرام کھول دیں گے۔ صحابہ پر یہ حکم بہت شاق گزرا کیونکہ عبادت کے لیے تیار ہو گئے ہیں، احرام باندھ لیے، اب عمرہ کیے بغیر کیسے واپس چلے جائیں؟ یہ بھی ایک دینی غیرت تھی، حمیت تھی، ایسے جیسے نماز کی نیت باندھ لی جائے اور نیت باندھ کے نماز توڑنے کا حکم دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے بھی کھول دو احرام، کھول دو، سر مڑا لو۔ صحابہ پر یہ حکم شاق گزر رہا تھا تو آپ نے اپنی زوجہ سے مشورہ کیا، انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ سر مڑا دیں، جب صحابہ دیکھیں گے کہ نبی احرام سے باہر نکل گئے ہیں تو بس سب آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں گے، زبان سے نہ کہیں عمل کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے پر عمل کیا اور سر مڑا دیا۔ جب صحابہ نے دیکھا بھائی نبی جب احرام سے باہر نکل آئے ہیں تو ہم کیا نبی سے زیادہ پرہیزگار ہیں، سب نے احرام توڑ دیا اپنا۔ کتنے ذہین آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر مشورہ لیا زوجہ سے اور وہ مشورہ سمجھ میں آیا، بات تو صحیح کر رہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کبھی کبھار بیگم سے بھی پوچھ لینا چاہیے، کبھی کبھار، ہر ہر بات میں نہیں۔ اس میں پھر آج کل بیگمات الٹے مشورے زیادہ دیتی ہیں، تھوڑے سیدھے کم ہی ہوتے ہیں اس میں، سوائے ان خواتین کے جو میرا بیان سن رہی ہیں، جو نیٹ پہ سنیں گی وہ، ان کو میں نہیں، پہلے ہی میرے بیان خواتین بہت کم سنتی ہیں، دو چار آٹھ دس قسم کی خواتین رہ گئی ہیں، تو ان کو کسی طرح روک کے رکھتا ہوں میں کہ بھائی سنتی رہیں، ورنہ بھاگ رہی ہیں، یہ کیسے بیان کرتا ہے ہمیشہ، کیسے بیان کرتا ہے۔ تو کامیابی کا پہلا اصول کیا ہے؟ مشورہ بھرپور طریقے سے لیا جائے۔ دوسرا اصول یہ کہ ہر ایک سے نہ لیا جائے، جو اس فیلڈ کا ماہر ہو اس سے لیا جائے، سمجھ رہے ہیں بات کو، یعنی جو اس سے متعلق امور میں مہارت رکھتا ہو۔ تیسری شرط کہ مشورہ لینے کے لیے یہ دیکھا جائے کہ جس سے میں مشورہ لے رہا ہوں وہ مجھ سے حسد تو نہیں کرتا، جیلسی تو نہیں ہے اس میں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبھی اچھا مشورہ اس لیے نہیں دیتا کہ انسان دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر کڑتا اور جلتا زیادہ ہے، خوشی کم ہوتی ہے اس میں۔ آپ دکان کھول رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ میں دودھ کی دکان کھولوں یا گوشت کی دکان کھولوں یا کپڑے کی دکان کھولوں، ایک اور دکاندار وہاں دودھ کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اسے پتا ہے کہ اگر اس نے بھی کھول لی دودھ کی دکان تو سارے کسٹمر تو یہاں چلے جائیں گے، میں یہاں پر، مجھے پھر سرسوں کی دکان کھولنی پڑے گی، یہاں میں یہاں بیٹھ کے تیل بیچوں گا۔ تو وہ مشکل ہے کہ آپ کو مشورہ دے کہ ہاں آپ دودھ کی دکان کھول لیں، وہ مشکل اسے مشورہ دے گا، وہ کہے گا آپ سموسے کی کھول لیں، یہاں پہ پکوڑے کی کھول لیں، دودھ تو یہاں چلتا ہی نہیں ہے، میں صبح سے شام تک بیٹھ کے مکھیاں مارتا ہوں یہاں۔ آپ کہیں گے یہ اتنی لمبی لائن لگی ہوتی کہ یہ تو ایسے ہی قرضے پہ لے کے جاتے ہیں، یہ تو ایسے ہی۔ تو ایسے سے مشورہ لیا جائے جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ میرا خیر خواہ ہے۔ اکثر میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ جب اپنی بچی کی شادی کرو تو داماد سے مشورہ ذرا سوچ سمجھ کے لیا کرو، داماد غلط مشورے دینے کا چانس اس میں زیادہ ہے، یہ تجارب کی باتیں بتا رہا ہوں، کیونکہ داماد یہ نہیں چاہتا کہ اس گھر میں مجھ سے اچھا کوئی دوسرا آئے، اس کو پتا ہے مجھ سے اچھا آ گیا تو میری ویلیو کم ہو جائے گی، یہ ہو رہا ہے، سارے داماد جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، یہ شروع، ایک بات پکی ڈھکی لکھ لیں ہمیشہ کے لیے، بار بار کہنا پڑتا ہے، لوگ آپ بھی تھک جاتے ہیں کیا ہر دفعہ یہ وضاحت کرتے ہو، بھائی میں جتنی باتیں کر رہا ہوں جو میرا بیان سننے والے لوگ ہیں ان کے علاوہ کے لیے کر رہا ہوں، اور جتنی اچھی باتیں یہ ان کے لیے جو بیان سن رہے ہیں۔ تو داماد سے مشورہ جب لوگے تو وہ کیا کرے گا؟ گڑبڑ کرے گا. وہ کہے گا یار میں میٹرک پاس ہوں اور میری سالی کے لیے جو رشتہ ہے وہ پی ایچ ڈی ہے, تو اس گھر میں مقام اور مرتبہ کس کا ہوگا؟ مجھے تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائے گا, سب کہیں گے یہ والا بڑا اچھا مل گیا آپ کو, وہ تو رکشہ چلاتا ہے اور یہ تو ڈاکٹر ہے بھائی. ایک آدمی نے بتایا کہ وہ بیچارے تعلیم یافتہ تھے, انگلش بھی بہت اچھی ان کی, انہوں نے کہیں نکاح کا پیغام بھیجا, لڑکی بھی راضی, لڑکا بھی راضی, ابا بھی راضی, داماد نے گڑبڑ کر دی, رشتہ توڑوا دیا کہ نہیں یہ بندہ صحیح نہیں ہے, یہ نہیں. مسئلہ سارا یہ تھا کہ داماد تھا جاہل, پڑھا لکھا نہیں تھا. اس کو یہ تھا کہ ابھی میں جاتا ہوں, میری بڑی عزت ہوتی ہے, مشوروں میں بلایا جاتا ہے, بھائی یہ ہمارا ماشاءاللہ بیٹا ہے. داماد بھی بیٹوں کی طرح ہوتا ہے جو اچھے داماد ہیں, تو اس کو ہر تقریب میں. اب جب یہ آئے گا تو اس کی ویلیو کم ہو جائے گی. یہ حسد ایک اتنی خطرناک چیز ہے کہ لاشعوری طور پر انسان سے ایسے کام کرواتی ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے. بڑے بڑے دیندار لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کسی عقل مند نے, مشہور یہ ہے کہ کسی کے غم میں شرکت مشکل ہے, خوشی میں شرکت آسان ہے. مشہور تو یہ, لوگ خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں, غم میں کوئی شریک نہیں ہوتا, مشہور یہ ہے, مگر یہ 100% غلط ہے. حقیقت یہ ہے کہ غم میں شرکت آسان ہے, خوشی میں شرکت بہت مشکل ہے. کسی کو روتا دیکھ کر انسان کو رونا آ جاتا ہے, کسی کو ہنستا دیکھ کر آپ کو بھی ہنسی آئے, کسی کو خوش دیکھ کر آپ بھی خوش ہو جائیں, یہ ذرا مشکل ہی ہوتا ہے. اصل شرکت تو یہ ہے, آپ کا دوست اسے اچھی جاب مل گئی, آپ بے روزگار ہو, اب آپ کہو چلو ہم دونوں بے روزگار تھے, ہم میں سے ایک کو تو اللہ نے ترقی دے دی, اس پہ خوش ہو جاؤ. نہیں ہوتا. کہتے ایک تو میں بے روزگار تھا, میرے ساتھ ایک تو شریک تھا نا, ایک تو اس کا غم کہ مجھے روزگار مل نہیں رہا, دوسرا اس کا ڈبل غم کہ دوسروں کو مل رہا ہے, دوسروں کو مل رہا ہے, اس کا الگ غم ہوتا ہے انسان. ایک صاحب میرے پاس آئے, نوجوان تھا, کہہ رہے یار میں مولوی صاحب بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ایک تو اس کی پریشانی مستقل ہے کہ پیسہ نہیں ہے میرے پاس, دوسرا اس کی پریشانی ہو رہی ہے کہ لوگوں کے پاس پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے, میرے پاس ہے نہیں اور لوگوں کے پاس ڈبل سے ڈبل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو میں نے کہا اگر لوگوں کے پاس نہ آئے تو پھر اس کا مطلب آپ کو آدھا غم تو آپ کا ہلکا ہو جائے گا, سارے غریب ہو جائیں تو آدھا غم ہلکا ہو جائے گا. بہت اللہ والے اور بزرگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی خوشی پہ خوش ہوتے ہیں. یہ ہمارے اکابر تھے, ہمارے بزرگان دین تھے, حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی. بہت غریب تھے, بہت مسکین تھے, حالانکہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے بزرگ, سینکڑوں خلفاء ان کے, مگر بہت غربت میں, بہت غربت. گھر میں کسی مہمان کو بٹھانے کے لیے صوفہ کرسی نہیں تھا. ایک انگریز آیا انٹرویو لینے کے لیے, انگریز آتے تھے علماء سے دیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں, یہ کیا ہے, انگریز تو ہر چیز میں ریسرچ کرتا ہے نا. بہت بڑا آفیسر آیا, حکیم علماء کے گھر گیا, حاکم بھی تھے, انگریز حکومت میں تھے, ان کی ویسے عزت بہت ہوتی تھی. آیا ان کے گھر میں, میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. حکومتی سطح پہ کوئی بہت بڑے گریڈ کا آدمی تھا, وہ متاثر نہیں ہوتے تھے. آیا بھائی ماشاءاللہ, بس مہمان کا اکرام ہے اس حوالے سے ٹھیک ہے. اب وہ پینٹ پہنا ہوا زمین پہ تو بیٹھ نہیں سکتا, ان کی پتلونیں بھی اتنی کسیوی ہوتی تھی کہ ان کو زمین پہ بیٹھنے کے لیے پہلے ٹیلر سے پتلون کو تھوڑا سا کھلوانا پڑتا تھا, اس کے بعد پھر زمین پہ بیٹھیں گے. اور وہ جگہ دیکھ رہے بیٹھوں کہاں میں. حکیم الامہ سمجھ گئے کہ اس کی پتلون اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہی, اور اگر اس نے اسی حالت میں یہ بیٹھ گیا تو پھر اس کی پتلون ہم کو یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں دے گی. تو پتلون جو پیغام دے رہی تھی وہ سمجھ گئے کہ یہ پتلون بزبان حال کچھ کہہ رہی ہے. تو حکیم الامہ نے, وہ ایک مٹکا رکھا ہوا تھا پانی کا خالی, حکیم الامہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کو الٹا کرو, اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. اس نے الٹا کرا, اس پہ بیٹھ گیا. انگریزوں میں جہاں بہت سی برائیاں ہیں کچھ خوبیاں بھی ہیں, کچھ خوبیاں بھی ہیں. وہ لوگ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جن میں بناوٹ اور تکلف نہیں ہوتا. تو اسے حکیم الامہ کی یہ ادا اچھی لگی کہ ان میں تکلف نہیں ہے, जय है जो है वैसे हैं, ठीक है भाई यही हमारे पास, आओ बैठो। गरीब आदमी को अपनी गुर्बत पे कभी भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। बोले भाई अल्लाह का दिया ये हमारे पास बहुत कुछ है ये, और अगर दौलत अल्लाह ने दी है तो फिर मटके ना रखें घर में, फिर मटके रखना ये कंजूसी है, बुखल है, जो शरीयत पसंद नहीं करती। क्योंकि हदीस में आता है इन्नल्लाहा युहिब्बु अन युरा असरु निअमतिही अला अब्दिही, अल्लाह ये चाहते हैं कि अल्लाह ने जब किसी को माल दिया हो तो उसके आसार उसके लिबास पोशाक से जाहिर हो। इसलिए जिन उलमा के घर में सोफे हैं बड़े खूबसूरत तो वो भी ठीक है, जिनको पैसा दिया वो सोफे रखें, नहीं दिया मटके रखें, जो आया उल्टा किया बैठ जाओगे। समझ में आ रही बात कि नहीं? टेंशन फ्री जिंदगी। तो कितने गरीब थे, लेकिन हजरत ने लिखा है कि मैं जब किसी मुसलमान का अच्छा बंगला अच्छी सवारी देखता हूं तो मेरा दिल खुश होता है। गरीब आदमी का बड़ी बड़ी मुश्किल से दिल खुश होता है किसी का बंगला देख, राले टपकती हैं, हाय काश काश मैं भी यहां रहता, हाय काश। ये बहुत बड़ा दिल चाहिए इसके लिए कि आपके पास एक नेमत नहीं है, जिसके पास है उसके पास देख के खुश हो कि चलो मेरे पास नहीं मगर इसके पास तो है ना। तो हकीम उलमा फरमाते हैं जब मैं हिंदुस्तान में मुसलमान का अच्छा घर देखता हूं, अच्छी सवारी देखता हूं, पैसा देखता हूं, मेरा दिल खुश होता है कि मुसलमान तरक्की में है। क्योंकि मुसलमान की तरक्की से किसकी तरक्की है? इस्लाम की तरक्की है। मुसलमान खुशहाल होंगे इस्लाम खुशहाल होगा, अगर मुसलमान गरीब होंगे तो गैर इसकी गुर्बत का नाजायज फायदा उठाएंगे। कितने लोग हैं गुर्बत की बुनियाद पर मजहब तब्दील कर देते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि गुर्बत एक ऐब है, अपने इख्तियार से गरीब होना सुस्ती और काहिली की वजह से यह ऐब है। एक गुर्बत इसलिए होती है अल्लाह की तरफ से, वो ऐब नहीं है, वो तो अल्लाह की तरफ से एक इनाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे मिस्कीन थे, इनाम है। और एक गुर्बत वो होती है जो सुस्ती की वजह से, ना पढ़ता है ना मेहनत करता है, पड़ा रहता है घर में, सिगरेट पीता रहता है, क्रिकेट के मैच देखता रहता है, ये गुर्बत, इस पर वईद है, वईद हदीस में। तो बात कहां से कहां निकल जाती है। मशवरा जिससे लिया जाए उसकी दूसरी शर्त क्या है? पहली शर्त माहिर हो, दूसरी शर्त आपका खैर ख्वाह हो, आपको पता है कि ये मेरे फायदे की चीज मुझे बताएगा। अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपनी बेटियों के या बेटों के लिए मशवरा ऐसे लोगों से कर रहे होते हैं जो हसद कर रहे होते हैं, वो नहीं चाह रहे होते कि इसकी अच्छी जगह शादी हो जाए, वो नहीं चाह रहे होते कि ये अच्छा इसका अच्छा बिजनेस लग जाए, अच्छा कारोबार हो जाए, उल्टी उल्टी बातें करते हैं फिर वो। समझ रहे हो बात को भाई? खैरख्वाह लोग, खैरख्वाहों से सबसे ज्यादा खैरख्वाह इंसान की औलाद के लिए उसके वालदैन होते हैं। वालदैन से ज्यादा खैरख्वाह अल्लाह ने कोई पैदा ही नहीं किया है। बाप को अल्लाह ने ऐसा बनाया, ऐसा। किसी माहिर अकलमंद ने एक बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा देखो दोस्त कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरा दोस्त मेरे मकाम पे आ जाए, मुझसे आगे निकलना तो दूर की बात, वो ये चाहता है ये तरक्की करे मगर मुझसे नीचे नीचे रहे, थोड़ा सा पीछे, ताकि थोड़ा सा तो मेरा मौत, पान गुटके के पैसे तो कम अज कम मुझसे लिया करे ना, ये थोड़ा सा मुझसे पीछे रहिए, ये नहीं कि ज्यादा नीचे चला जाए, ये तो दोस्ती के खिलाफ, मदद भी करेगा मगर इतनी कि थोड़ा सा पीछे रहे मुझसे। ये दोस्ती का रिश्ता है। एक रिश्ता बहन भाइयों का होता है, उसमें यह कि इतनी तरक्की हो जितनी मेरी है, भाई ये चाहता है कि भाई उसी मकाम तक आ जाए जहां तक मैं पहुंचा हुआ हूं, आगे निकले हुए तो उसको भी हसद होना शुरू हो जाएगा, ये मुझसे छोटा होके ज्यादा पैसे क्यों कमा रहा है मुझसे छोटा कमा ज्यादा रहा है, उसको जेलिसी शुरू हो जाएगी। और बाप का रिश्ता वो है कि वो बाप हमेशा ये चाहता है कि मेरी औलाद मुझसे भी आगे निकल जाए, ये सिर्फ बाप का रिश्ता है। वो जाहिल है तो वो चाहता है मेरा बेटा आलिम बने, उसके पास दुनियावी तालीम नहीं है तो वो चाहता है मेरा बेटा दुनिया की तालीम में आगे निकल जाए। जितनी इज्जत बाप की है, बाप ये चाहता है मेरे बेटे की इससे भी ज्यादा होना शुरू हो जाए। इसलिए सबसे बेहतरीन मशवरा औलाद को कौन दे सकता है? उसके वालिद। ماں بھی دے سکتی ہے مگر ماں کو دنیاوی امور کا اتنا تجربہ نہیں ہوتا جتنا باپ کو ہوتا ہے، اس لیے شریعت میں باپ کے مشورے کو ماں کی نسبت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ الا ماشاءاللہ، کہیں ایسا ہو کہ باپ بے وقوف ہے اور وہ سارے کام الٹے کرتا ہے۔ بعض ایسے باپ بھی آتے ہیں معاشرے میں کہ وہ جب بھی بات کریں گے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بات کرنے سے پہلے کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ یہ بات کرنے کی ہے نہیں، الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کسی کے حالات سے اندازہ ہو جائے کہ بے وقوف ہے، سارے فیصلے غلط ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عام حالات میں شریعت کیا کہتی ہے؟ باپ سے مشورہ لو، وہ ہمیشہ آپ کی خیرخواہی کی بات کرے گا۔ مشورے کا تیسرا اصول، تیسرا اصول مشورے کا یہ ہے کہ مشورہ سب سے لو مگر کرو اپنی، کرو وہ جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، کسی کے مشورے سے زبردستی متاثر ہونے کی کوشش نہ کرو۔ کیونکہ انسان اپنے بارے میں جتنا اچھا فیصلہ کر سکتا ہے، کوئی دوسرا اس کے بارے میں اتنا اچھا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کرنی وہی ہے جو اپنی سمجھ میں آ رہی ہے تو مشورہ لینے کا پھر فائدہ کیا ہے؟ لوگ بھی کہتے ہیں نا، مشورہ جب لوگ دیتے ہیں پھر آپ ان کی بات نہ مانے تو لوگ کہتے ہیں پھر پوچھ کیوں رہے تھے، وہ بھی تانے دیتے ہیں لوگ کہ بھائی جب کرنی اپنی ہی تھی تو ایک گھنٹہ میرا کیوں برباد کیا تم نے، یہاں تک آ گئی، آگے بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ مشورہ سب سے لیا اس لیے جاتا ہے کہ بہت سے پہلو اس کام سے متعلق، فائدے کے اور نقصانات کے، آپ کا ذہن وہاں تک جاتا نہیں ہے۔ جب آپ مشورہ لیتے ہیں اور وہ بتاتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں نا کیوں یہ مشورہ آپ کیوں دے رہے ہو، تو وہ اس کے کچھ پازیٹیو پوائنٹ بتائے گا، کچھ نیگیٹو بتائے گا، تو اس سے آپ کے سامنے معاملہ کھل جائے گا۔ اچھا یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا یار، یہ تو بہت اچھا ہوا آپ نے بتا دیا، میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا، اس کے تو جو ہے نا یہاں یہ مسائل بھی ہیں، اس طرف تو میرا ذہن ہی نہیں گیا۔ تو بہت ساری چیزیں سوچنے کی جو پہلے آپ کے سامنے نہیں تھیں، وہ سوچنے کی چیزیں اب آ جائیں گی آپ کے سامنے۔ میں نے ایک دفعہ کیا کیا کہ میرے پاس کچھ پیسے تھے، میرے والد صاحب زندہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو میں نے وہ پیسے انویسٹ کرنے کا ارادہ کیا، پیسے بھی میں والد صاحب ہی سے لے کے لگا رہا تھا۔ انویسٹ ایسے کر رہا تھا کہ ایک صاحب آئے میرے پاس کہ یار پرانی گاڑیاں خرید کے بیچتے ہیں، ہیں بھائی پرانی گاڑیاں خرید کے بیچتے ہیں، ہر گاڑی پہ اتنا پروفٹ ہے، بڑا اچھا بزنس ہے۔ مجھے آیا اور جتنی ٹوپیاں تھیں ساری پہنا دی، میں جانتا تھا کہ یہ خود بھی پیسے والے آدمی ہیں، تو آئے کہ بھائی یہ ایسا کاروبار ہے، ایسا بزنس ہے، پرانی خریدیں گے، پیسہ آپ کا ہوگا، مجھے کہہ رہے ہیں پیسہ کس کا ہوگا، مولوی صاحب آپ کا ہوگا، محنت میری ہوگی کیونکہ آپ کو تجربہ نہیں ہے اتوار بازار جا کے گاڑی خریدنے کا، میں خریدوں گا، اس میں ریپیئرنگ میں جو خرچہ آئے گا وہ بھی آپ سے لوں گا، پھر جو بیچیں گے تو پیسے آدھے آدھے کر لیں گے۔ زبردست بات ہے یا نہیں؟ بیچیں گے تو جو پروفٹ ہوگا وہ کس کا ہوگا، آدھا آدھا۔ ہم نے اپنے ابا سے پوچھا کہ ابا اس قسم کے لوگ آ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کپڑے کا کہہ رہا ہے، کوئی گاڑی کا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے مشینری لگانی ہے میں نے، ہے بھائی فیکٹری میں، اور پروفٹ ہوگا اور پرانی گاڑی لیں گے، اور ظاہر ہے بڑا زبردست بزنس چل رہا ہے، ایک ڈان اخبار میں اشتہار آ جائے گا، ایک جنگ اخبار میں آ جائے گا، اور ہو سکا تو مولوی صاحب کو 5 روپے دے کے مسجد میں بھی اعلان کروا دیں گے، کیسا زبردست حساب کتاب چلے گا بھائی۔ ابا نے ہمارے ایک بات کہی جو اب تک دماغ میں گھسی ہوئی ہے، وہ پوائنٹ پہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ابا نے کہا، سب لوگ سن لو، کہ جو آدمی آپ سے کہے نا کہ اس میں پیسہ لگا دو، تو پہلے اس سے پوچھو آپ کیوں نہیں لگاتے پورا پیسہ، جب اس میں اتنا پکا ڈھکا نفع ہے تو کسی سے لگا کے اس کو آدھا پروفٹ کیوں دے رہے ہو، پورا اپنا ہی کیوں نہیں لگا دیتے بھائی اس میں۔ تو جب تک وہ اس سوال کا معقول جواب نہ دے، ایک روپیہ بھی کسی کے ہاتھ میں پکڑانے کی ضرورت، بولو بھائی، نہیں کہ بھائی آپ مجھے 50% کیوں دے رہے ہو، جب رقم ڈوبنے کا آپ کو اندیشہ نہیں ہے، کیونکہ فوراً سوال ہوتا ہے بھائی اگر ڈوب کے، کہہ رہا نہیں ڈوبے گی کہاں سے، اتوار بازار یہ رہا ہے بھائی، یہ گئے یہاں پہ اور چیک دیں گے اس کو تاکہ چھننے کا بھی خطرہ نہ ہو، اور گاڑیاں یہ گاڑیاں کھڑی کی ہیں، یہ کاروبار ہو رہا ہے، کبھی اگر نقصان ہو گیا تو یہ ہوگا کہ کوئی گاڑی بک نہیں رہی تو 10-5 ہزار کٹ کے، جب دس گاڑیوں میں لاکھ روپے کمائیں گے یا دو لاکھ روپے کمائیں گے تو ایک گاڑی میں اگر 10,000 کا نقصان ہو گیا تو کیا ہے؟ تو اتنی اچھی بات ہے تو پورے پیسے لگا دو نا میرے بھائی، پورے پیسے. میں نے پھر اس سے یہی کہا، دوبارہ میٹنگ ہوئی، میں نے کہا وہ والد صاحب سے کچھ مشورہ ہوا ہے اور بھی کچھ لوگوں سے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے پیسے نا آپ لگا دیں، کیونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پروفٹ ہوگا اس میں آپ مجھے 50% دو گے تو کیوں دے رہے ہو، جب محنت بھی ساری آپ کی اپنی اور پیسے میں نقصان کا بھی اندیشہ نہیں ہے تو پورے آپ ہی لگا دیں. کہنے لگا یار ایک تو یہ مولویوں کو بات سمجھانا بڑا مشکل ہے، مولوی میں مدرسے میں پڑھتا تھا نا، یہ مولویوں کو نہیں، ان میں مولوی نا وہ بہت ہوتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں اس کو پنچایتی، یہ پنچایتی بہت ہوتے ہیں اور یہ کنجوس بہت ہوتے ہیں، ان کی جیب سے پیسہ نکالنا بڑا مشکل ہے. تو میں نے کہا بھائی کوئی وجہ، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں کہہ، کیونکہ وہ ایک دفعہ اعتراف کر چکا تھا کہ میرے پاس پیسے ہیں، وہ اس لیے بتا چکا تھا کہ اگر آپ کے پیسے ڈوب گئے تو میں جیب سے بھی دے سکتا ہوں، یہ بھی ہوتا ہے. تو مشورہ لینے کا کیا فائدہ ہوتا ہے بھائی، کہ بہت سارے نقطے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اس کے نقصانات کے، اس کے جن کا تجربہ ہوتا ہے نا ان کے مشورے بہت اچھے ہوتے ہیں. تو ہمارے ابا نے ایک بات کہی کہ بیٹا اس زمانے میں آپ کی جیب میں جو پیسے رکھے ہوئے ہیں صرف وہ ہیں آپ کے، اگر کسی کی داڑھی اور پگڑی دیکھ کر آپ نے پیسے پکڑا دیے کہ یہ مجھے نفع کما کے دے گا، دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی بھی نہیں ہے جو کسی کی ٹوپی دیکھ کے اس کو پیسے. بعض دفعہ ٹوپی پہنی ہی اس لیے جاتی ہے ٹوپیاں کرانے کے لیے، بعض لوگ باقاعدہ لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں اور اس چکر میں داڑیاں بھی رکھتے ہیں، تبلیغ میں بھی وقت لگا لیتے ہیں. اسی الفلاحیہ مسجد کا واقعہ میرے یہاں امامت سے پہلے یہاں کے انتظامیہ نے مجھے بتایا کہ ایک صاحب آئے، اتنی بڑی داڑھی، ماتھے پہ سجدے کا محراب اور چہرے پہ ایسا لگ رہا تھا آرڈر پہ باقاعدہ نور ڈلوا کے آئے ہیں، ایسا نورانی چہرہ. آج کل ایسے شیمپو آ رہے ہیں، ایسے صابن آ رہے ہیں، لگاؤ تھوڑی دیر کے لیے سارے گناہ ایسے لگتا ہے معاف ہو گئے، چہرے سے گناہوں کی ساری نوسط تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جاتی ہے، ایسا چمکنے لگتا ہے چہرہ. یہاں آئے اسی مسجد میں، پرانی بات ہے، انتظامیہ سے کہنے لگے بھائی کوئی مسجد میں تعمیری کام ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہاں، یہ لو جی 2,00,000 کا چیک، یہ لو لگاؤ پیسہ، اور کوئی بات ہو تو بتا دینا، اور بھی جہاں جہاں پیسہ لگانا ہے، بس آخرت اب یہ پیسے کا کیا کرنا ہے، پیسے کا کیا کرنا ہے بھائی، قبر میں لے تھوڑی لے کے جانا ہے، اچھا ہے مسجد میں کام آ جائے گا، اماں میری اماں کی مغفرت ہو جائے، ابا کی مغفرت ہو جائے، کیونکہ ابا اما نے بھی یہی کام کیے تھے نا، اس لیے ان کو خیال ہو رہا تھا کہ ان کی بھی مغفرت ہو جائے. 2,00,000 ادھر لگا دیا، ہاں نلکے کی ضرورت، یہ میری طرف سے چیک، پیسہ پھینک رہے ہیں بھائی. اب ظاہر ہے جب کوئی ایسا سیٹھ آتا ہے، ایسے پیسے لگاتا ہے تو سب کے کان کھڑے ہوتے ہیں، اور بڑا نیک آدمی ہے، تو آہستہ آہستہ لوگوں کو اعتماد آنا شروع. حضرت آپ کا بزنس کیا ہے جو آپ اتنے پنکھے لگا دیے، اتنے جناب تعمیری کام کر دیے، تو آپ کرتے کیا ہیں؟ اصل میں تو جواب یہ تھا یہی کرتا ہوں، یہی میرا بزنس ہے. خیر انہیں بتایا کہ میں ٹریولنگ کا کام کرتا ہوں، ٹریول ایجنسی میں ہوں، ویزے لگواتا ہوں امریکہ کا، یو کے کا، سعودیہ کا، جس کو ویزا نہیں تو وہ لگواتا ہوں، اس سے کماتا ہوں، تو سارا پیسہ تو مسجد میں لٹا دیتا ہوں. اب ایک چیز نظر آ رہی ہے نا، ایک آدمی پیسہ لگا رہا ہے، اب لوگ آنا شروع ہو گئے، حضرت میرا بیٹا بھی امریکہ جانا چاہتا ہے، بہت دنوں سے پریشان. تو چھوڑو یار امریکہ نہیں، مجھے بس کام کرنے دو، جتنا میرا بزنس ہو رہا ہے نا کافی ہے. نہیں حضرت صرف میرے بچے کو بھجوا دیں آپ. اچھا چلو ٹھیک ہے، 10,00,000 روپے دے دو. یہ 10,00,000 روپے آ گئے. آپ کے بچے کو کہاں جانا ہے؟ جی میرے بچے کو یو کے جانا ہے. کتنے بچے ہیں؟ 3. 2 کو بھیج دوں گا، تیسرے کو رہنے دو. اچھا جی 2 کو بھیج دوں، 20,00,000 روپے. آپ کے بچے کو جاپان جانا ہے؟ ایسا کرو جرمنی کا کر لو، جاپان رہنے دو، جرمنی کر لو، جرمنی چلو، جرمنی بھیج دو، یہاں سے تو نکلے نا. پاکستانی کی خواہش ہے ملک سے نکال دو، پھر ہم جہاں جانا ہوگا خود ہی چلے جائیں گے. پاکستان سے باہر نکال دو کسی طریقے سے، بھلے افغانستان بھیج دو، مر جائیں وہاں جا کے، لیکن یہاں سے نکلیں. تو ایسے لاکھوں روپے جمع کیے، اس کے بعد غائب. نہیں یاری بات، اس کے بعد کہاں ہے وہ؟ غائب. اب وہ کسی دوسرے مسجد میں، جتنے پیسے آئے نا ان کے پاس، 1,00,000,000 روپے جمع ہو گئے، اب 50,00,000 مسجدوں میں انویسٹ کر رہے ہیں وہ، 50,00,000. یہ بھائی اب وہاں سے کراچی اتنا بڑا ہے کہ آپ اگر بلوغت کے بعد سے یہ بزنس شروع کریں تو موت آ جائے گی آپ کو, 50-60-70 سال کے ہو جائیں گے مگر پکڑائی میں نہیں آئیں گے آپ, اتنا بڑا شہر ہے کراچی. اور 10 سال کے بعد تو آپ کی شکل ویسے ہی تبدیل ہو چکی ہوگی, اگر پکڑائی میں بھی آ گئے تو آپ بولو میں وہ نہیں ہوں. یہ ہو رہا ہے یہاں پہ. تو جو پیسے جب تک اپنی جیب میں ہیں وہ ہیں, کسی اور کی جیب میں چلے گئے تو وہ آپ کے نہیں ہیں. لوگ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو نمازی لوگ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, داڑیوں والے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو اللہ کے بندو, نمازی بیوقوف نہیں بنا رہا, وہ بیوقوف بنانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. داڑھی والا بیوقوف نہیں بناتا لوگوں کو, بیوقوف بنانے کے لیے بعض دفعہ داڑھی رکھنی پڑتی ہے. پگڑی والا بیوقوف نہیں بناتا لیکن بیوقوف بنانے کے لیے پگڑی پہننی پڑتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تبلیغ والے لوگوں کو بیوقوف نہیں بناتے مگر بعض دفعہ لوگوں میں اعتماد بحال کرنے کے لیے, لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تبلیغ میں بھی نکلنا پڑتا ہے تاکہ لوگ سامنے چلہ لگا کر آیا یہ, حالانکہ اس نے چلے کے دوران وہاں سارے تاجروں سے کانٹیکٹ کیا ہوتا ہے, اس کو سب کو بیوقوف بنایا ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی کہنا مولوی لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, تبلیغ والے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, تو فوراً جواب دیا کرو کہ تبلیغ والے بیوقوف نہیں بناتے, بیوقوف بنانے کے لیے بعض لوگ تبلیغ میں نکل جاتے ہیں. تو مشورے کا جلدی سے میں یہ اصول بیان کر کے بات کو ختم کروں. تیسرا اصول کیا ہے کہ سنو سب کی مگر کرو اپنی. دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جس میں قوت فیصلہ نہ ہو اور وہ مشوروں کی وجہ سے پریشان ہو کے کہے کہ اب میں کیا کروں. بھائی وہ کر لو جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے, بس اسی میں خیر ہوگی. اور آخری بات, جو وقت ختم ہو گیا, قرآن کا ارشاد ہے کہ جب یہ سارے پروسیس پورے کر لیے, اور ایک اس میں انتہائی اہم اللہ سے دعا, جس میں ایک استخارہ بھی, استخارہ بھی دعا ہے ویسے بھی دعا, کہ اللہ یہ تو میری سمجھ میں آ رہا ہے لیکن تیرا علم مجھ سے زیادہ ہے. گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگ لی جائے کہ خیر ڈالنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اس کے بعد قرآن کا حکم ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. یہ سارے قواعد پورے کرنے کے بعد جب کام کرو تو اعتماد کس پہ کرو؟ اللہ پہ. اب یہ نہ سوچو کہ ہائے یہ نہ ہو جائے, ہائے یہ نہ ہو جائے, جو ہوگا بہتر ہوگا بس. پھر اگر اس کام کے بعد نقصان بھی ہو گیا, بولو کام بالکل صحیح کیا میں نے, آئی بات سمجھ میں, کام غلط نہیں کیا. نفع نقصان دینا کس کا کام ہے؟ اللہ, میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا, ہو گیا, خوش رہے آدمی. آج کل لوگ کام کرنے سے پہلے بھی پریشان, کام کرنے کے بعد بھی پتہ نہیں ہے مجھے دودھ کی دکان کھولنی چاہیے تھی کہ نہیں کھولنی چاہیے تھی, پتہ نہیں مجھے یہاں انویسٹمنٹ کرنی, یہاں مجھے شادی کرنی چاہیے تھی کہ نہیں, پتہ نہیں مجھے طلاق دینی چاہیے تھی کہ نہیں, پتہ نہیں یہ بچہ پیدا ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس پہ پریشان ہے, اس پہ پریشان. پتہ نہیں یہ تین ہو گئے, دو پہ بریک لگنی چاہیے تھے کہ نہیں لگنی, تین ہونے چاہیے تھے کہ نہیں ہونے چاہیے, پریشان رہتے ہیں. اللہ والے پریشان نہیں ہوتے. حضرت حکیم الامہ نے فرمایا نا کہ اللہ والا کیا ہوتا ہے؟ جو اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں فنا کر دے. اب اس سے سب سے فائدہ کیا کہ آپ ٹینشن فری زندگی ہو گئی. آپ یہ ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے ہمیں نہیں پتا, بھائی وہی ہونا چاہیے جو اللہ نے چاہا, اللہ نے یہی چاہیے تھا تو یہی ہونا چاہیے تھا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ نے چاہا یہی تھا کہ یہ ہو تو بس اب یہی ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اللہ کبھی غلط نہیں چاہ سکتے اپنے بندے کے لیے غلط. اگر ڈاکٹر ٹیکا بھی لگا رہا ہے جس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو بھی انسان کہتا ہے ٹیکا لگنا چاہیے تھا. تو اگر کوئی نقصان ہو بھی گیا تو پھر جس کے دل میں اللہ پر ایمان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نقصان پہنچانے میں میرا فائدہ ہے, اس لیے اللہ نے مجھے اس درد کا اور اس نقصان کا انجیکشن لگایا ہے, اس ٹیکے میں میرا فائدہ ہے. تو یہ طرز زندگی جس کو حاصل ہو گیا وہ قوت فیصلہ بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, بڑے بڑے فیصلے کر لیتا ہے, وہ قوت ارادی مضبوط ہو جاتی ہے, کانفیڈنس آ جاتا ہے اس کے اندر, اعتماد. بات کرے گا تو مضبوط لہجے کے ساتھ کرے گا. آج کل لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ان کو اپنی بات پہ خود بھی اطمینان ہے یا نہیں ہے, خود ہی پریشان ہے, اپنے دعوے پر خود ہی یقین نہیں ہوتا کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں, تو دوسرے کو کہاں سے اطمینان دلائے گا؟ اس سے اللہ تعالیٰ قوت اعتماد بحال کر دیتے ہیں, کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے, سکون آ جاتا ہے, اور پھر انسان ترقی کی طرف, چاہے وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی, ترقی کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور جو سوچتا ہی رہتا ہے, استخارے میں پڑا رہتا ہے, وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھتا, وہ کبھی بھی کسی بھی کام میں آگے نہیں بڑھتا, اور بڑھتا بھی ہے تو پھر بھی ڈرتا رہتا ہے کہ ہائی یہ نہ ہو جائے, ہائی یوں نہ ہو جائے, ہائی یوں نہ ہو جائے, ہائی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ہائی پتہ نہیں کیا, سوچتا ہی رہتا ہے, اسی سوچ سوچ میں مر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری شریعت نے ہمیں بتائی ہیں. یہ دعا کے بعد میں اس میں اعلان کروں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یہ جو آج بیان ہوا ہے اس سے متعلق دو تین اہم باتیں. ایک تو یہ کہ بیان میں جیسے میں نے کہا کہ مشورہ اس سے لیں جو آپ کا خیر خواہ ہو, تو اس میں مثال دی داماد سے نہ لیں مشورہ, تو یہ سب کے بارے میں نہیں ہے. بعض دفعہ داماد واقعتاً نیک ہوتا ہے, خیر خواہ ہوتا ہے, وہ اچھا مشورہ دیتا ہے رشتوں کے بارے میں. بعض دفعہ اچھے بھلے داماد ہوتے ہیں تو وہ خام خواہ میں بیان سن کے لوگ وہ سسر صاحب اپنے داماد سے بدگمان ہو جائیں, ایسا نہیں ہے. اسی طرح بڑا بھائی بعض دفعہ ایسا خیر خواہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے میرا چھوٹا بھائی مجھ سے بھی زیادہ ترقی کرے. تو ہر جگہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑا بھائی میں حسد ہو, یہ لازمی نہیں ہے. بعض دفعہ وہ خیر خواہ ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے میرا چھوٹا بھائی مجھ سے ترقی کرے, تو اپنے بڑے بھائیوں سے بدگمان نہ ہوں, تو ایک عمومی بات کر رہا ہوں میں. تیسری بات یہ ہے کہ ایک اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ مشورے ہی سے متعلق, کہ جب کوئی آپ کو مشورہ دے, کرنا تو آپ نے وہی ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے, چاہے سب کا مشورہ ایک طرف ہو اور آپ کی رائے بالکل اپوزٹ جا رہی ہو, کرنا وہی ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. تو جب عمل ہو جائے مشورے پر, کسی نے مشورہ دیا اور آپ نے اس کے مشورے پر عمل کر لیا اپنی رائے سے, تو اس میں اصول یہ ہے کہ اگر اس میں فائدہ ہو جائے تو جن جن لوگوں نے مشورہ دیا ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. بھئی آپ نے بھی مشورہ دیا تھا, اللہ کا شکر ہے اس پر عمل کیا, اللہ نے مجھے یہ فائدہ پہنچایا. اور اگر اس میں نقصان ہو جائے تو پھر جنہوں نے مشورہ دیا ان کو ملامت نہ کرے بلکہ اس کی نسبت اپنی طرف کرے, یا تقدیر کا حصہ سمجھ کے اس پہ صبر کرے. آج کل معاملہ ہوتا ہے الٹا, اگر کسی نے مشورہ دیا اور آپ کو سمجھ میں آ گیا اس کا مشورہ, آپ نے عمل کیا اور فائدہ ہو گیا, تو آپ کہتے ہیں میری عقل کی دوڑ ہے, یہ میرا قوت فیصلہ ہے اور میں نے بر وقت صحیح فیصلہ کیا. اس بیچارے کا جس نے آپ کی خیر خواہی کی بات کی اس کا کہیں نام ہی نہیں آتا. کاروبار میں جتنا فائدہ ہوگا اس کے مشورے کی وجہ سے, کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں یا تھوڑے سے پیسے اس کو بھی دے دیں, یار یہ سب تمہارے مشورے پر عمل کیا اور اللہ نے آج مجھے لاکھوں روپے دے دیے, تو تھوڑے سے چلو 50 روپے تمہیں بھی دے دوں کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے, ایسا نہیں ہوتا. وہ سارا اپنے کھاتے میں لے کے جاتے ہیں. اور اگر مشورے پر عمل کرنے میں نقصان ہو گیا تو سارا اس پہ ڈال دیتے ہیں, انہوں نے بولا تھا, اس نے بولا تھا یہاں شادی کرو, ٹھیک ہے نا, اس نے بولا تھا یہ دکان کھولو, اس نے بولا تھا یہ ملازمت کرو, یہ بد اخلاقی ہے. اگر آپ احسان فراموش بنیں گے تو قرآن کی صاف آیت ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھیں گی, اللہ کا بھی شکر مخلوق کا بھی, ناشکری کرو گے تانے دو گے تو نعمتیں کے بجائے اللہ کا عذاب آئے گا اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتے چلے جاؤ گے. تو یہ بھی آج کل ہوتا ہے کہ کوئی اچھا مشورہ دے اور فائدہ ہو جائے تو اس مشورہ دینے والے کا نہ شکریہ ادا کیا جاتا ہے, نہ اس کے ساتھ کوئی خیر خواہی کی جاتی ہے, سارا اپنے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے کہ میں ہوں, میرے اندر کانفیڈنس, میرا قوت فیصلہ اور میری رائے. اور اگر نقصان ہو جائے تو سارا کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں, انہوں نے بولا تھا, انہوں نے بولا تھا, اس نے بولا تھا, ٹھیک ہے نا, تو سارا اس کے کھاتے میں. چوری بھی کرے گا نا, چوری بھی, چور پکڑا جائے گا, بولے گا اس نے بولا تھا کہ چوری کرو, میرا تو اپنا موڈ ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, بھائی اس نے زبردست. اور یہ جن لوگوں کی یہ صفت ہوتی ہے نا, قرآن میں آتا ہے جہنم میں جب جائیں گے نا تو وہ شیطان پہ ڈال رہے ہوں گے سارا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم بعد الحق ووعدتکم فاستخلفتکم فلا تلومونی ولومو انفسکم. جب جہنم میں جائیں گے نا, بے نمازی اور چور اور رشوت خور, زانی, شرابی, جب جہنم میں جائیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ شیطان کو کہیں گے اللہ, اے اللہ اس نے بولا تھا, یہ اس نے بولا تھا. تو شیطان کہے گا کہ میں نے صرف بولا تھا, میں نے گردن پکڑ کے, کان پکڑ کے زبردستی شراب پہ تمہیں لگایا نہیں تھا, بولا تھا, دل میں آ کے خیال ڈالا تھا, پی لے, سب پی رہے ہیں, تو نے پی لی تو کیا ہو گیا, سارے پی رہے ہیں, سارے پی رہے ہیں تو تو بھی ایک زیادہ کیا نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے, تو بھی پی لے تھوڑی سی, سب کرتے ہیں تو بھی کر لے, یہی باغ دکھائے تھے نا. اور کوئی بہت نیک ہوگا تو شیطان اس کو یوں ورگلاتا ہے, پی لے توبہ کر لینا, بعد میں کر لیے گناہ, بعد میں توبہ کر لینا, ایسے ہی لارے رپے دے دے کے گناہ کرواتا رہتا ہے شیطان. تو قرآن میں آتا ہے کہ یہ سارے کیا کہیں گے, شیطان پہ ڈال دیں گے, اس نے بولا تھا. تو یہ بھی تو کہو نا کہ اللہ مولوی صاحب نے بولا تھا کہ نہیں کرو, یہ نہیں کوئی کہے گا اللہ جمعے کے دن اس دن انہوں نے بولا تھا کہ نہیں کرو, شیطان نے بولا تھا کہ کرو, ایسی پوری کلیئر کٹ بات نہیں ہوگی, آدھی بات ہوگی. جس نے بولا تھا کرو, سارا اس پہ بلی ڈال دیں گے, انہوں نے بولا تھا, انہوں نے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح بعض اپنے والدین پہ ڈال دیں گے کہ اللہ والدین نے کہا تھا ہمیں اس گناہ کے راستے پر, تو کوئی کسی پہ ڈالے گا, اپنے اوپر کوئی, لیکن اللہ اس وقت ان کی سنیں گے نہیں, اللہ بولیں گے تم نے خود اپنے اختیار سے یہ کام کیا ہے. مشورے اگر تمہیں برے دیے گئے تو اچھے بھی تو دیے گئے تھے نا, تو جن کی یہ خصلت ہے نا دنیا میں بھی ان کی یہ خصلت ہوتی ہے کہ کسی کام میں فائدہ ہو جائے تو سب اپنا کمال سمجھتے ہیں، نقصان ہو جائے تو جس نے مشورہ دیا سارا اس پہ ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے اب لوگ مشورہ دیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، بولتے ہیں بھائی ان کے معاملات میں نہیں پڑو، کچھ بھی ہو گیا نا ساری بلی تمہارے اوپر آ جائے گی۔ یہ ہو رہا ہے آج کل، ہر آدمی بھاگ رہا ہے دوسرے سے، میں نہیں بتاؤں بھائی۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے معاشرے میں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دو تین دعاؤں کی درخواستیں ہیں۔ کہہ رہے ہیں کسی نے کہا کہ ہمارے بھائی نشہ کرتے ہیں، اسپتال میں بھیج دیا، دعا کریں ٹھیک ہو جائے اور ان کو جماعت میں بھیج دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، جماعت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدرسہ الفلاحیہ زیر تعمیر ہے، کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے یہاں بنا کے مدرسے میں، اس میں جو حضرات تعاون کرنا چاہیں۔ محمد حذیفہ کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، سب حضرات ان کے لیے دعا کریں۔ کسی نے، میں نے بیان کیا تھا جوائنٹ فیملی میں نامحرم مرد اور نامحرم عورت ایک ہی لائن میں بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن یہ رخصت عزیمت نہیں، تو اس پر آپ نے کہا تھا میں تفصیل بتاؤں گا۔ میں نے پچھلے ہفتے بیان میں کہا تھا کہ جوائنٹ فیملی میں جب رہتے ہیں، بھابھی ہے، دیور ہے، تو سب الگ الگ کمروں میں رہنا مشکل ہوتا ہے، تو ایک دسترخوان پہ کھا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس رو میں دیور بیٹھے ہیں تو اسی رو میں دو تین آدمیوں کا فاصلہ چھوڑ کے بھابھی بیٹھ جائیں، تو دیور کی نظر بھابھی پہ نہیں پڑے گی، وہ اپنا کھانا کھائیں وہاں پہ آرام سے۔ تو اس پہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی اس سے تو بے پردگی ہوگی، وہ قہقہے لگا کے بات چیت کریں گی اور ہنسی مذاق ہوگا تو وہ بے پردگی کا ماحول بنے گا۔ تو بھائی اگر کوئی اس طرح سے کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، اس کے لیے یہ رخصت نہیں ہے۔ بھابھی ہیں، دیور ادھر بیٹھا ہے، درمیان میں ایک آدمی کا یا دو آدمیوں کا فاصلہ ہے، بھابھی اس طرف بیٹھی ہیں، کھانا کھا رہی ہیں، تو وہ نہیں لگائیں کہہ کے، وہ نہیں گپے مارے، ہم نے کب کہا ہے، ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے۔ پھر عمر کا بھی فرق ہوتا ہے، ایک بھابھی ایجڈ ہیں 50-55 سال کی ہیں اور ایک بالکل ینگ ہے، تو دونوں میں فرق ہے، ہر ایک کے حکام میں فرق ہے۔ اور یہ میں نے گنجائش اور رخصت کی بات اس لیے کی ہے کہ بعض دفعہ گھر چھوٹے ہوتے ہیں۔ اب چھوٹے گھر میں کیسے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر ماں باپ جب دیکھتے ہیں نا کہ بالکل اس طرح سے فیملی ٹوٹ رہی ہے، پھر وہ پردہ کرنے نہیں دیتے۔ تو شریعت کا ایک حکم بالکل ٹوٹنے سے بہتر نہیں ہے کہ ایک حکم کو کسی حد تک زندہ بھی کر لیا جائے اور گنجائش پر بھی عمل کر لی جائے۔ ہاں اگر کسی گھر میں بالکل اس پر سخت پردہ ہو رہا ہے کہ وہ بھابھی اور بھائی بیٹھ کے بالکل الگ کھا رہے ہیں اور یہ بالکل الگ کھا رہے ہیں، کہ کوئی دسترخوان پہ بیٹھنے کی بھی نوبت نہیں آتی، بہت زیادہ پردہ کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے 100 دفعہ کریں۔ لیکن اس میں بعض دفعہ یہ نقصان ہوتا ہے کہ والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ سب الگ الگ بیٹھ کے نہ کھائیں، ماں بیچاری اکیلی رہ جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب بیٹے کی شادی ہو گئی، بیٹا اپنا کھانا لے کے چلا گیا، بیگم کے ساتھ وہاں کونے میں بیٹھ کے کھا رہا ہے، ادھر ماں کیا دیکھ رہی ہے، منہ دیکھ رہی ہے، اس کے میاں نہیں ہے، یا وہ میاں کے ساتھ بیٹھ بھی جائے گی تو اس کی خواہش ہوتی ہے میرے بچے میرے ساتھ بیٹھ کے کھائیں، یہ سچویشن پیش آتی ہے۔ اب یہ ینگ جنریشن کو، نوجوان لڑکوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ابھی وہ باپ نہیں بنے ہیں، اور بچے اگر ہیں بھی تو چھوٹے ہیں، لیکن جب وہ بوڑھے ہوں گے تو پھر ان کو، پھر ماں کو یہ بڑا احساس ہوتا ہے کہ ابھی دلہن آئی ہے تو میرا بیٹا میرے ساتھ نہیں بیٹھتا، وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، ماں کے دل پہ پھر چھورے چلتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی ساتھ بیٹھ کے ماں باپ کے ساتھ کھا لو، اور بیوی کو تھوڑا ادھر بٹھا دو، اپنی والی کو، اس کی والی کو تھوڑا سا اس سائڈ بٹھا، ہر ایک اپنی والی کے ساتھ بیٹھے، دوسری کی والی کو دیکھنے کی کوشش نہ کرے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ اس مجبوری میں، یہ اس کی اجازت فقہا نے دی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، اس مجبوری میں کہ بھائی جوائنٹ فیملی میں، تاکہ پردے کا حکم کم از کم زندہ ہو جائے۔ ورنہ اگر اس کی بھی آپ رخصت نہیں دیتے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ ہمارے در، یہ درد سر ہم سے نہیں ہوتا، وہ یہ کہتے ہیں، تو کیوں نہ ایک رخصت کی بات کر لی جائے، تاکہ ایک انگلش کا ایک مقولہ ہے نا، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، جو بالکل نہیں کر رہے اس پہ تو آ جائیں کم از کم، اس پہ تو آ جائیں کم از کم وہ۔ تو اس لیے ہے، ہاں اگر گھر بڑا ہے اور ویسے ہی گھر میں اکٹھے بیٹھ کے کھانے کا معمول ہی نہیں ہے، تو پھر ضرورت نہیں ہے ایک دسترخوان پہ بیٹھنے کی، معمول ہے، اور آج کل تو معمول ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ادھر ٹی وی دیکھ رہا ہے، وہ ادھر انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو وہیں چاہیے سب کچھ، وہ فلم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہہ رہا ہے دنیا چھوڑ دوں گا مگر یہ سین نہیں چھوڑوں گا میں، کچھ بھی ہو جائے، تو وہ کہاں آ کے بیٹھے گا دسترخوان پہ؟ تو وہ ایسی صورت ہے تو پھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر الگ الگ، دنیا چھوڑ دو وہ سین نہ چھوڑو پھر، ٹھیک ہے، اور اسی سین کے ساتھ قبر میں جاؤ، اور پھر قبر میں وہیں جوتے پڑیں گے، قبر میں کوئی فلم نہیں دکھائے گا، یاد رکھو، نہ کوئی سین دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں پردے کا ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ برحمتک یا ارحم الراحمین۔